بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه اجمعين. بڑی رحمتوں نوازشوں کے ساتھ جو مہینہ شروع ہوا تھا وہ چلچلاؤ پر ہے, رواں دواں رہا رہا ہے. آج اور کل اور اس کی تفسیر آپ سنیں گے اور پھر پتہ نہیں کیا ہوگا, وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا. جو موقع بھی اللہ تعالیٰ دے دے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے, اور وہی ہمارا ہے. دعا بہرحال خیر کی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ مبارک مہینہ لائے اور پھر تلاوت قرآن ہو اور قرآن سمجھنے کی کوشش ہو. اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے. آج جو سورت ہم نے منتخب کی ہے وہ سورہ حاقہ ہے. قرآن پاک میں قیامت, روز قیامت کے بہت سے نام آئے, ایک ان میں سے حاقہ ہے, یعنی وہ چیز جو بہرحال ہو کر رہنے والی ہے, ہو کر رہے گی, جسے کوئی ٹال نہیں سکتا, ہونی اور شدنی ہے, وہ ہو کر رہے گی. یہ معنی ہے الحاقہ کے, جو حق ہے وہ ہو کر رہنا ہے, کسی کے انکار کرنے سے یا کسی کے رد کرنے سے وہ دن ٹل نہیں سکتا, وہ تو ہو کر رہے گا, آ کر رہے گا. قرآن پاک میں قیامت کے اتنے نام آئے ہیں, الحاقہ, القارعہ, القیامہ, بے شمار نام آئے, یوم مجموع, آتیہ, اتنے نام آئے ہیں قیامت کے کہ اگر ان کو اکٹھا کر لیا جائے, یکجا کر لیا جائے اور ہر نام پر کچھ تشریح لکھی جائے تو پوری ایک کتاب ہو سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے گا تو لکھ بھی ڈالے گا. ہم نے بھی کئی بار ارادہ کیا مگر شاید اللہ کو منظور نہیں ہے, نہیں ہو سکا یہ کام, ورنہ یہ کام بھی کرنے کا ہے کہ مختلف پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر بار بار کیا ہے اور مختلف ناموں سے کیا ہے. الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ, ہونے والی, ہو چکنے والی, ہونی شدنی, اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ کیا دن ہے. بہت ہی ہولناک ہے. اس دن کا ایک تذکرہ یہ ہے کہ وہ بہت زبردست زلزلہ ہوگا, کہیں اسے رجفہ کہا گیا, ہلا مارنے والا, کہیں قارعہ کہا گیا ہے, جو کھڑکھڑا دے گا, اٹھا دے گا, لڑکھڑا دے گا, کہیں اسے زلزلہ کہا ہے, ہلا مارنے والا. اور کہا گیا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, اے ایمان والو ڈرو اس دن سے, اس زلزلے سے, کہ وہ بہت ہی عظیم چیز ہے. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت, اتنا ہولناک دن ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی مامتا سے سینہ بھرے ہوئے, جس کا سینہ بھرا ہوا ہوگا وہ اپنے دودھ پلاتے بچے کو بھول جائے گی, اسے یاد نہیں رہے گا کہ میری گود میں وہ پیارا بچہ بھی ہے جسے دودھ پلانا. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملھا, اور ہر حملہ خاتون خوف اور ڈر کی وجہ سے اپنا حمل ضائع کر دے گی. وَتَرَنَّا سَسُكَارَا، اور تم انسانوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں مدہوش ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَا، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب اتنا شدید ہے کہ اس کی وجہ سے وہ مدہوش ہوں گے. اس کا تذکرہ قیامت کا قرآن نے اس قدر زیادہ کیا ہے اور اس قدر کثرت سے کیا ہے کہ ان آیتوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو پوری کتاب تیار ہو جائے. اور قیامت کے تذکرے میں خاص بات اور ہے قرآن کے تذکرے میں، کہ اس نے ایسا نہیں کہا ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا اور ایسا ہوگا، بلکہ یہ کہا ہے کہ وہ دن تو ہو چکا ہے طے، اور دیکھو کھڑے ہو کر سر کی آنکھوں سے دیکھو یہ ہو رہا ہے، یہ جہنم جل رہی ہے، یہ جنت کی نعمتیں ہیں، یہ حساب کتاب ہو رہا ہے، یہ دائیں ہاتھ والے ہیں، یہ بائیں ہاتھ والے ہیں. اس طرح گویا انسان کو وہاں لا کر کھڑا کیا اور کہا اپنی آنکھوں سے دیکھو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس طرح منظر پیش کیے ہیں قرآن نے قیامت کی. اس قیامت کو جھٹلایا ہے جن قوموں نے، بڑی بڑی قومیں تھیں، ان میں ایک سمود تھی اور ایک عاد تھی. یہ وہ قومیں تھیں جو، ان میں سے ایک تو وہ تھی جو بہت بڑے اونچے اونچے پلر کے مکانات بناتی تھی، کوٹھیاں بناتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اسے یہ فن دیا تھا کہ وہ چٹانوں کی رگیں جانتی تھی اور پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے اونچے پلر بنا کر اپنے مکانات بناتی تھی. اللہ نے ان کو قد بھی ایسے ہی دیا تھا، بہت عظیم قد کے لوگ، قداور لوگ تھے. قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے کہ یہ ان کو ہم نے جسمانی طور پر بہت لحیم شہیم پیدا کیا تھا. انہیں غرہ ہو گیا، من اشد منا قوہ، ہمیں کون ستائے گا اور کون عذاب آئے گا، ہمارا کیا بگاڑ لے گا عذاب، ہم سے زیادہ طاقتور بھی کوئی دنیا میں چیز ہے، یہ غرہ ہو گیا تھا. جس صورت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 دن اور 8 راتیں مسلسل ان پر طوفانی ہوائیں چلائیں، طغیانی آئی، طوفان آیا مسلسل، ایام النحسات، منحوس دن آئے ان پر 7. اور فرمایا کہ ہم نے اس طرح ان 7 دنوں میں ان کو مار مار کر گرایا کہ اگر تم وہاں ہوتے اور دیکھتے تو یہ اندازہ کرتے کہ کھجوروں کے لمبے لمبے تنے، کھوکھلے تنے زمین پر پڑے ہوئے ہیں، اس طرح ان کی لاشیں بچھی ہوئی تھیں. لیکن چونکہ بہت قد والے تھے یہ لوگ، اس لیے ان کو تشبیہ دی گئی کہ جیسے کھجور کے اونچے اونچے درخت زمین پر پڑے ہوئے ہوں، بے وزن، کھوکھلے. کاننہم اعجاز و نخل خاویہ، اندر سے کچھ کچھ نہیں ہے اس میں. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹایا. سمود کا حال یہ تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو کھود کھود کر اس میں اپنے محل تیار کرنے کا موقع دیا تھا. انہوں نے بھی طغیانی دکھائی. انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ تم جس خدا کی باتیں کرتے ہو کوئی معجزہ تو دکھاؤ. معجزہ بھی یہ طلب کیا کہ یہ جو چٹان سامنے ہے اس میں سے اونٹ نہیں نکلے. اللہ نے وہ معجزہ بھی دکھایا، مگر اس کے باوجود بھی جو لوگ معجزہ مانتے ہیں وہ مانتے نہیں، اس لیے کہ ماننے کے لیے قرآن کی ہدایتیں کافی ہیں. اس کو چھوڑ کر جو معجزہ مانتے ہیں، معجزوں کی بنیاد پر، کوئی ایمان نہیں لاتا. چنانچہ ابو جہل کا حال یہ تھا کہ ایک دن اس کے ہاتھ میں کچھ کنکریاں تھیں، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ کنکریاں آپ کے ایمان کی، آپ کے نبوت کی گواہی دے دیں تو میں ایمان لے آؤں گا. تو آپ نے فرمایا ابو جہل سے کہ لگاؤ انہیں کان سے. ابو جہل نے کان سے لگائی تو کلمے کی آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس نے پھینکی زور سے اور کہا کہ تیرا جادو تو کنکریوں پہ بھی چلتا ہے. ایمان لانے والے معجزہ طلب کرنے والے نہیں ہوتے. جنہیں ایمان لانا ہوتا ہے ان کے لیے ہدایت اور یہ قرآن کافی. تو سمود کا حال یہ تھا کہ یہ بڑے بڑے پہاڑوں میں چٹانوں میں اپنے بڑے بڑے محل تیار کرتے تھے. ان کو پلر والا کہا جاتا تھا اور ان کو پہاڑوں میں اندر بڑے عمارتیں اور بڑے محل تیار کرنے کا موقع دیا تھا. لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو زمین دوز ہو گئی. سب چیزیں کوئی چیز باقی نہیں رہتی اللہ کے عذاب کے آگے. فہل ترا لہم من باقیہ, آج کوئی نشان باقی ہے ان کا کہیں؟ یہ کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے لیکن کوئی نشان ان کا باقی نہیں ہے. مشرکین مکہ سے کہا گیا کہ یہ تو تم جانتے ہو ان کی تاریخ, تمہارے پڑوس کے لوگ تھے سب, سب عرب کے آس پاس کی باتیں ہیں. ہل ترا لہم من باقیہ, کوئی نشان ان کا باقیہ کہیں دیکھتے ہو؟ تو تم کس بنا پر غرنے میں ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا, کچھ نہیں ہوگا؟ تمہارے پاس تو کوئی ایسی طاقت بھی نہیں ہے, تمہارے پاس تو یہ جسم بھی نہیں ہے, یہ تمہارے پاس یہ کرتب بھی نہیں ہے, یہ حوالات بھی نہیں ہیں, یہ فن بھی نہیں ہے تمہارے پاس. اور اس سے پہلے وجا فرعون و من قبل ہوں والمتفقات بالخاطیہ, اور اس سے پہلے فرعون آیا تھا. فرعون کو ذیلہ اوتاد بھی کہتے ہیں. ذیلہ اوتاد کے معنی یہ ہیں کہ بڑی بڑی میخیں تھیں اس کے پاس, جسے گاڑ کر شامیانے ٹانگ کے خیمے ٹانگ کر خیمے قائم کر کے اور اس میں ان کی فوج رہتی تھی. تو اونٹوں پر ان کے میخیں لٹ کے چلتی تھیں. فرعون ذیلہ اوتاد نام ہی ہو گیا اس کا. بہت شان و شوکت تھی اس کی, وہ بھی نہیں رہا. وجاء فرعون ومن قبله والمتفقات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم, انہوں نے اپنے رب کے رسولوں کی نافرمانیاں کی. فاخذهم اخذت الرابیہ, تو اللہ نے انہیں ایسا پکڑا ہے, ایسا پکڑا کہ اس پکڑ میں سختی آتی چلی جا رہی ہے, اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, عذاب بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور پھر مشرکین مکہ کو مخاطب کر کے کہا اللہ تعالیٰ نے, تمہیں وہ وقت بھی یاد نہیں رہا کہ زمین پر پانی کی طغیانی کیسی آئی تھی, کیسا طوفان اٹھا تھا؟ حملناکم فی الجاریہ, تو ہم نے تمہیں کشتی میں بٹھایا تھا, اس کی وجہ سے تم بچے ہو. مخاطب ان کو کیا, ان کے آبا و اجداد کو بٹھایا تھا, لیکن آبا و اجداد میں نہ بٹھاتے تو تم کہاں ہوتے آج؟ تو گویا تمہیں بٹھایا تھا, تمہیں اس کشتی کے ذریعے سے ہم نے بچایا تھا. حملناکم فی الجاریہ, کشتی میں تمہیں بٹھا کر پناہ دی تھی, زندگی عطا کی تھی. لنجعلھا لکم تذکرہ وتعیھا اذن واعیہ, تاکہ تمہاری عبرت کے لیے, سبق کے لیے ایک تاریخ بنے اور سننے والے کان, ہوش والے کان اس واقعے کو یاد رکھیں, اس سے نصیحت حاصل کریں. لیکن ان قوموں نے سن کر نہیں دیا تو ان کو تباہ کر دیا, اور تباہی یہ دنیا میں تھی ان کی. اب جو آخرت میں تباہی آنے والی ہے اور عذاب آنے والا ہے, ولا عذاب الآخرت اکبر, وہ عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیضا نفخ فی السور نفخۃ واحدہ, اس وقت کو یاد کرو جبکہ یکایک سور پھونکا جائے گا. حدیثوں میں آتا ہے کہ سور کی آوازیں, لوگ اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے, کاروبار میں مصروف ہوں گے, کسان کھیت میں مصروف ہوگا, دودھ دونے والا دودھ دو رہا ہوگا, کام کرنے والے کام کر رہے ہوں گے, مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں گی, سب اپنی جگہ کام میں لگے ہوئے ہوں گے کہ اکایک ایک چیخ برپا ہوگی, ایک سور پھونکا جائے گا, اور جو جہاں ہوگا وہیں لرس کر کانپ کر پریشان ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ زمین میں زلزلہ آئے گا. جمعیت شمس والقمر، سورج اور چاند ٹکرا جائیں گے، یہ ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان پھٹ پڑے گا، یہ زمین ختم ہو جائے گی اور پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. اذا السماء انشقت، اذا السماء انفطرت، واذا الکواکب انتثرت، یہ ستارے جھڑ جائیں گے. واذا البحار فجرت، اور سمندر ختم ہو جائیں گے، بھائی کہ پتہ نہیں کہاں چلے جائیں گے. سور پھونکا، یہ پہلا سور ہوگا، اسے سور فضا کہتے ہیں قرآن کی زبان میں. یوم اذین یفزعون، لوگ ڈر کے مارے، ادھر کوئی بھاگے گا، کوئی ادھر بھاگے گا، کسی کی پناہ کہیں نہیں ملے گی، حیران ہوں گے لوگ کہ اب کہاں جائیں. یوم فضا، پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. اس کے بعد ایک اور سور پھونکا جائے گا، یوم سائق، سور سائق، فسائق من فی السماوات ومن الارض، اس میں تمام انسان اور حیوان اور جاندار چیزیں مر جائیں گی، بے ہوش ہو کر ختم ہو جائیں گی. یہ دوسرا سور ہوگا. تیسرا سور پھر پھونکا جائے گا، اور اس تیسرے سور کو کہتے ہیں یوم سور قیام لرب العالمین. اس سور میں ہر انسان اپنی اپنی قبروں سے اور جہاں جہاں جو ہے اللہ اسے وجود دے گا، اور وہ بھاگا ہوا حشر کے میدان کی طرف، اللہ کی طرف بھاگے گا. یوم یاد الدا الا شعین نکر، محتین الا الدا، پکارنے والے کی طرف سب بھاگ کھڑے ہوں گے، آسمان میں آنکھیں لگی ہوئی ہوں گی، بے ہوش ہوگا ہر شخص، خوف زدہ ہوگا ہر شخص، اور حشر کے میدان کی طرف بھاگا چلا جا رہا ہوگا. وحملت الارض والجبال فدکتا دکتا واحدا، اور زمین اور آسمان اٹھا کر باہم ٹکرا دیے جائیں گے، اور ایک ہی چوٹ میں سب ختم ہو جائیں گے. فیومئذ وقعت الواقعہ، اس دن یہ حشر کا میدان برپا ہوگا، یہ واقعہ ہو کر رہے گا. وانشقت السماء فہی یومئذ واہیا، آسمان پھٹ پڑے گا تو بالکل بے وزن ہوگا، جیسے بادل اڑتا پھرتا اس طرح اڑے، بے وزن ہوگا. والملک علی ارجائھا، اور اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے. ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، اور عرش پروردگار کے عرش کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. عرش کو آٹھ فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، یہ متشابہات کی آیت میں سے ہے، اس لیے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش میں وقت نہیں لگانا چاہیے، خامخواہ ایمان خطرے میں پڑے گا. اس لیے کہ بظاہر اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی شاہ ہو، تخت پر بیٹھا ہو اور فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں، تو اللہ کے لیے ایسا تصور کرنا گناہ ہے. اس لیے کہ اللہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہیں بیٹھ سکے، ہر جگہ ہے، اس کا کوئی ایسا وجود نہیں ہے کہ ایک جگہ ہو ایک جگہ نہ ہو، اور اسے ہم سمجھ نہیں سکتے اس دنیا میں. آخرت ہی سمجھ میں آئے گا، اس وقت دنیا میں سمجھنا مشکل ہے. لیکن انسانوں کو سمجھانے کے لیے ظاہر ہے ذرائع تو وہی اختیار کرنا پڑیں گے، زبان وہی اختیار کرنی پڑے گی جو انسان بولتے ہیں. تو گویا شاہ وقت، کائنات کا شہنشاہ، جیسے گویا تخت پر بیٹھا ہے، اور وہ اس کے تحت، اس کے حکم کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیا، کیا اچھی بات کسی نے کہی ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے یہ فقرہ، یہ آیت چھوٹی سی بالکل کافی ہے. اگر گوش ہوش سے سنے، وہ سمیع و بصیر ہو کر سنے، اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جس دن تم بالکل بے نقاب خدا کے حضور کھڑے ہوگے، تمہارا سب کیا کرایا تمہارے سامنے ہوگا. آج دنیا میں ہمارے بہت سے اعمال ہمارے اس لباس میں چھپے ہوئے ہیں، یہ جس وضع قطع بنا رکھی ہے، لباس پہن رکھا ہے، لوگ اس سے وجہ سے سمجھتے ہیں بڑا بھلا آدمی ہے. کون کیا ہے یہ کل معلوم ہوگا، کس لباس میں کون بھیڑیا ہے، کون بد کردار ہے، کون کتنے پانی میں ہے، کل حشر کے میدان میں معلوم ہوگا. یوم اذن تورضون، جب تم اللہ کے سامنے بالکل بے نقاب پیش کی جاؤ، کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی. یوم ہم بارزون، دوسری جگہ کہا ہے ہر ایک بے نقاب ہوگا، کھلا ہوا ہوگا، اس کے کیے کرائے سب سامنے ہوں گے. لا تخفا منکم خافیہ، کوئی چیز تمہاری چھپی ہوئی نہیں ہوگی، نہ تم سے چھپی ہوئی ہوگی نہ اللہ سے. اللہ سے تو ایسی بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم سے بھی چھپی ہوئی نہیں ہوگی. اس وقت کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھو اپنی کتاب. ہم تو حساب بعد میں لیں گے، تم خود اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہو، تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کر کے آئے، ایسا نہیں ہے کہ تم سمجھتے نہیں ہو. اور اس دنیا میں بھی ہر ایک کو معلوم ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، ہر ایک جانتا ہے کہ میں کیا ہوں، مگر ایک نفس اللہ تعالیٰ نے ایسا لگا رکھا آزمائش کے لیے کہ وہ ہر وقت اپنی تعریف کرانا چاہتا ہے. یہ عجیب بات ہے، ایسا نفس اللہ نے لگا رکھا ہر انسان کے ساتھ. آپ نے مجھے اپنے دسترخوان پر کھلایا کھانا، اور اندر سے آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ بھائی میں تو بہت قابل تعریف ہوں، یہ میرا میزبان، میرا مہمان کیا سوچ رہا ہوگا دل میں کہ کتنا اچھا میزبان ہے. آپ نے تقریر کی اور اندر سے نفس کہہ رہا ہے، پبلک سمجھ رہی ہے کہ بہت قابل آدمی ہے، بہت قابلیت ہے اس کو. آپ نے قرات کر کے ایک رکوع سنا دیا، لوگ سمجھ رہے ہوں گے بھائی نفس سمجھا رہا ہے آپ کو، اندر ہی اندر سمجھا رہا ہے کہ آپ تو بہت قابل تعریف ہیں. پڑھ تو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، مگر اسی وقت نفس کہہ رہا ہے کہ تعریفیں اللہ کے لیے تو ہیں، مگر تم بھی تو بہت اچھا قرآن پڑھ رہے ہو، تم بھی تو بہت اچھی تقریر کر رہے ہو، تم بھی تو بہت اچھا لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہو، تمہیں تو لوگ ذمہ دار بنائے ہوئے ہیں. ہر وقت اس انسان لگا ہوا ہے اسی میں، حالانکہ بار بار پڑھواتا ہے اللہ تھا الحمدللہ رب العالمین کہو، کچھ نہیں ہے تیرے پاس، کوئی تعریف تیرے پاس نہیں ہے، سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. تیری آواز اچھی ہے تو یہ بھی اللہ کا کمال ہے، تیرا سلوک اچھا ہے تو یہ بھی اللہ کا کمال ہے، تو کھانا کھلا رہا ہے تو یہ بھی اللہ نے تجھے دیا ہے، تیرا کیا ہے، کچھ نہیں ہے تیرے پاس. مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا. ہاں جب گناہ ہوتا ہے اس وقت ایک ضمیر اٹھتا ہے اندر سے، اور وہ سمجھاتا ہے انسان کو کہ غلط کر رہے ہو. ضمیر کانپ تو جاتا ہے کوئی کچھ بھی کہے، ضمیر کانپ تو جاتا ہے کوئی کچھ بھی کہے، وہ ہو گناہ سے پہلے ہے کہ ہو گناہ کے بعد، مگر ضمیر کانپتا ضرور ہے. اور یہ اخلاص جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے انسان سے کہ جو کچھ کرو خالصتاً میرے لیے کرو، اتنا مشکل کام ہے یہ، اتنا مشکل کام ہے کہ شاید اس سے زیادہ مشکل دنیا میں کوئی کام نہیں. پیار کا آپ کا ہر کام اللہ کے لیے خالص ہو. نفس بار بار آ کے کہتا ہے کہ تمہیں بھی تو لوگ تعریف کریں گے، تمہاری بھی تو تعریف ہوگی. اس دن انسان بے نقاب ہوگا، یہ جذبات، یہ احساسات، یہ خیالات، یہ جو سوچ تھی اس کی، وہ سب بے نقاب ہوگی، سب سامنے آ جائے گی. کتنی نمازیں انسانوں کو دکھانے کے لیے پڑی تھیں اور کتنی اللہ کے لیے تھیں، کہاں کہاں نمائش تھی، کہاں کہاں دکھاوا تھا، سب سامنے آ جائے گا. ابھی میں پڑھ رہا سورہ مدثر، یہی خیال آ گیا، عجیب کیفیت طاری ہوئی. نماز پڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں. یوم اذن تورضون لا تخفى منکم خافیا، اس دن ایسا ہوگا کہ ہر چیز بے نقاب ہو جائے گی اللہ کے حضور. آج ہم کہتے ہیں ہماری حکومت، فلاں کہتا ہے ہماری حکومت، ہمارا اقتدار، ہمارا اختیار، یہ اقتدار، وہ اقتدار. کل حشر کے میدان میں جب تخت پر جلوہ افروز ہوگا اللہ تعالی، یہ الفاظ کو اللہ تعالی کے شان کے مطابق سمجھیں آپ، انسانی زبان میں سمجھانے کی بات ہے، ورنہ اللہ کے لیے جگہ کا کوئی سوال نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کی کوئی جگہ نہیں، وہ ہر جگہ موجود ہے، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے، کوئی چیز اس سے جگہ سے ایسا نہیں جہاں وہ نہ ہو. تو حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک صدا بلند ہوگی جب انسان آ جائیں گے اللہ کے پاس، لمن الملک اليوم، آج کس کا اقتدار ہے، آج کون ہے؟ کوئی صدا، کوئی جواب نہیں آئے گا، سناٹا ہوگا. اللہ تعالیٰ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج حکومت صرف اس کی ہے جو واحد ہے اور قہار ہے. دنیا میں تمہیں موقع دیا تھا اپنے اقتدار جتانے کا، اب نہیں، ختم ہو گیا. بس للہ الواحد القہار. تاریخ میں ایک واقعہ لکھا ہے اور مفسرین نے اسے نقل بھی کیا ہے، غالباً 4th century کا واقعہ ہے، کہ نصر بادشاہ سلجوقیوں کا ایران میں جب تخت پر بیٹھا تو اس نے ایک دن تخت نشینی کا دن منانا چاہا، اور وہ آیا اور کہا کہ فنکشن کا افتتاح قرآن کی تلاوت سے ہوگا. ایک بزرگ قاری کو بلایا گیا اسٹیج پر، وہ آئے، انہوں نے قرآن شروع کی. یہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا، تاج پہنے ہوئے تھا شان و شوکت کے ساتھ، قرآن شروع کی قاری نے، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، سورہ مومن کی آیت ہے، آج کس کی حکومت ہے، للہ الواحد القہار. وہ زمین سے اتر گیا، شاہ وقت، تخت پھینک دیا، سجدے میں گر گیا، رونے لگا، کہا پروردگار کسی کی حکومت نہیں، تیری حکومت، بھول گیا سب کچھ. اس دن اللہ تعالی نے یہاں نقشہ کھینچا ہے، کہا سر کی آنکھ سے دیکھو نقشہ، سارے انسان دو گروہوں میں بٹ جائیں گے، دو ہی گروہ ہوں گے وہاں، اور ساری انسانیت دو گروہوں میں بٹ جائے گی. ایک گروہ وہ ہوگا جس کے نام عمل اس کے دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، ایک گروہ وہ ہوگا جس کا نام عمل اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ میں ہمارا نام عمل عطا فرمائے. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول ہاؤم اقرؤا کتابیا، جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا وہ خوشی کے مارے پھولا نہیں سما رہا ہوگا، اس لیے کہ علامت یہ ہوگی کہ ہم مقبول ہو گئے، معاف ہو گئے ہم. وہ کہے گا اپنے دوستوں سے، سورہ انشقاق میں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف، دوستوں کی طرف لوٹے گا اور دکھائے گا ایک ایک کو نامہ عمل، میرا رزلٹ مل گیا، فرسٹ کلاس پاس ہوں، پوزیشن بھی فرسٹ آئی ہے، ہاؤ مقرؤا کتابی، آؤ دوستو دیکھو میرا نامہ عمل، میرا رزلٹ دیکھو. انی ظننت انی ملاق حسابیا، میں سمجھتا تھا نا، جانتا تھا، یقین تھا مجھے کہ میرا نامہ عمل مجھے ملے گا، اس لیے اللہ نے دائنے ہاتھ میں میرا نامہ عمل دیا. فہو فی عیشت الراضیہ، یہ ایسی زندگی میں ہوگا جو راضیہ ہوگی، یعنی وہ زندگی جس میں یہ اللہ سے راضی ہوگا اور اللہ اس سے راضی ہوگا، عیش کی زندگی، سکون کی زندگی ہوگی. اور کبھی تصور کیجئے، آپ کسی آفس میں کام کر رہے ہوں، باس خوش ہو آپ سے، جان چھڑک رہا ہو آپ پر، کیا خوشی ہوتی ہے، کائنات کا رب ہم سے خوش ہو، وہ زندگی کس قدر خوشی کی زندگی ہوگی. یہ معلوم ہو لمحے لمحے کہ وہ راضی ہے ہم سے. عیشت الراضیہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور تھوڑی دیر کے لیے یہاں سے اٹھ کے چلیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں چلتے ہیں، وہیں ان کی زبان سے سنتے ہیں یہ واقعہ. فرمایا ہے انہوں نے کہ جب سب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالی جنت والوں سے پوچھے گا, میرے بندو تم خوش ہو؟ جنت والے جواب دیں گے, رضینا یا ربنا رضینا, اے پروردگار ہم خوش ہیں, بہت خوش ہیں. پوچھے گا تمہیں سب نعمتیں مل گئی؟ جنت والے جواب دیں گے, پروردگار سب نعمتیں مل گئیں, جو ہمارے حاشیہ خیال میں نہیں تھی وہ بھی مل گئیں, جن کو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا وہ مل گئیں, ہمارے ذہن میں کبھی آئی نہیں تھی, ہماری آنکھوں نے کبھی دیکھی نہیں تھی, ہمارے کانوں نے سنی نہیں تھی, وہ مل گئیں. تو اللہ تعالیٰ کہا گا, میرے پیارے بندو ابھی تو ایک نعمت رہ گئی ہے, اور وہ نعمت جب تمہیں ملے گی تو ان نعمتوں کو حیض سمجھو گے. جنت والے آپس میں باتیں کریں گے کہ بھائی بھلا آپ کون سی نعمت رہ گئی ہے, تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تمام اہل جنت جنت کے فلاں ریگزار سبزدار میں فلاں میدان میں جمع ہو جائیں, تمام اہل جنت وہاں جمع ہو جائیں گے, اب منتظر ہوں گے کہ وہ کون سی نعمت ملے گی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی اور نے نہیں, انہوں نے فرمایا ہے, اور ان کے فرمان پر اگر دل میں کوئی لہر بھی گزر جائے شک کی تو ایمان خطرے میں ہے. جو کچھ فرمایا سچ فرمایا, اس پر ان پر ایمان ہے ہمارا. انہوں نے فرمایا کہ جب اہل جنت اس میدان میں جمع ہو کر انتظار کریں گے کہ اب کیا نعمت ملے گی, تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا. یہ وہ سب سے بڑی نعمت ہو, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کرائے, ہم بھی ان میں شامل ہوں. اس وقت اللہ تعالیٰ بندوں سے پھر پوچھے گا, میرے بندو راضی ہو؟ بندوں کی آواز اٹھے گی, رضینا یا ربنا رضینا, اے اللہ ہم خوش ہیں. اللہ تعالیٰ جواب میں کہے گا, اے میرے بندو تم خوش ہو؟ تو سنو, میں بھی اب تم سے خوش ہوں اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اپنے رب کی زبان سے یہ فقرہ سننے کے لیے کہ میں کبھی اب ناراض نہیں ہوں گا, ہمیشہ راضی رہوں گا, یہ سننے کے لیے اگر زندگی لگا دیں اس راہ میں تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے, نفے کا سودا ہے. یہ ہے وہ عیشت الراضیہ, رب راضی بندوں سے اور بندے راضی رب سے. فہو فی عیشت الراضیہ, وہ زندگی کتنی قیمتی ہوگی جس میں یہ معلوم ہو ہمیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس نے یہ نعمتیں دی, وہ راضی ہے ہم سے, خوش ہے ہم سے. فی جنت عالیہ, بہت بلند جنتیں ہوں گی, میوے اور پھل بہت قریب ہوں گے. کلو اشربو ہنیم بما اسلفتم فی الایام الخالیہ, تم جو دنیا میں تکلیفیں اٹھا کر اور بندگی کر کے آئے تھے اس کے سلے میں تمہیں نوازا جا رہا ہے, ایسے رہو, کھاؤ پیو آرام کرو, سکون سے رہو, اب کوئی تمہیں یہاں سے نکالنے والا نہیں. یہ تو ان کا حال ہوا جن کے دہنے ہاتھ میں نامہ عمل دیا گیا. اب سر کی آنکھوں سے دیکھیے انہیں بھی جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جا رہا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور وہ لوگ جن کے بائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جا رہا ہے وہ کہیں گے, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ, اے کاش یہ دن ہی نہ آتا, ہمیں نامہ عمل نہ ملتا. لم ادری ما حسابیہ, اور ہم نہ جانتے کہ کیا حساب کتاب ہے ہمارا, یہ سامنے ہی نہ آتا حساب ہمارا. یا لیتھا کانت القاضیہ, اے کاش موت نے ہمیشہ کے لیے ہمیں ہمارا فیصلہ کر دیا ہوتا, دوبارہ اٹھنا نصیب نہ ہوتا, موت نے ہمیشہ کے لیے مار دیا ہوتا. ماغنا انی مالیہ, کتنا مال میں نے جمع کیا تھا, کیسا سینت سینت کر رکھا تھا, کس طرح بار بار اسے گنتا تھا, بینک بیلنس بڑھاتا چلا جاتا تھا, جائیداد پر جائیداد خریدتا تھا, کتنا مال تھا میرے, ماغنا ذرا کام نہیں آیا. ماغنا انی مالیہ, میرا مال تو ذرا میرے کام نہیں آیا. حلق انی سلطانیہ, کیسا اقتدار, کیسا اثر و رسوخ, کیسی عزت تھی, کیسا مقام تھا, میں تو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا تھا. حلق انی سلطانیہ, سارا اقتدار, سارا اثر و رسوخ, ساری چیزیں سب ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ کہے گا اسے فریاد بھی مت کرنے دو، خذو، پکڑو اسے، فغلو، اور اسے توق پہناؤ، ثم الجحیم صلو، اور پھر جہنم میں دھکیل دو اسے، ثم فی سلسلۃ ذروها سبعون ذراعا فاسلکوا، اور پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں اسے جکڑ دو تاکہ جہنم کی تہ میں یہ ہلنے بھی نہ پائے. اس کے جرم کیا تھے؟ دو جرم تھے. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، پہلا جرم تو یہ تھا کہ اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا، اللہ عظیم کو نہیں مانتا تھا جس نے سب کچھ دیا، اسے پیدا کیا اس سے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں، ناداروں، غریبوں، کمزوروں کو یہ حقیر سمجھتا تھا، انہیں نہ کھانا کھلانا تو درکنار، کسی کو اکساتا بھی نہیں تھا کہ کھانا کھلا دو انہیں، کسی متوجہ بھی نہیں کرتا تھا کہ انہیں کھلا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری رضا اگر چاہتے ہو، مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو، تو مجھے تلاش کرو ناداروں میں، غریبوں میں، کمزوروں میں. ابغونی فی ضعفائکم، تم میں جو سب سے زیادہ ضعیف ہوں ان میں مجھے تلاش کرو، ان کی مرضی پوری کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو گے مجھے راضی کرو، کمزوروں کو راضی کرنے میں میری رضا ہے. مالداروں کو تو ہر سبھی کھلا دیتے ہیں، سوسائٹی کے کمزوروں کو کھلا کر خوش ہوں. ولا یہ، دوسرا جرم یہ تھا، دو قرا فرد جرم میں دو چیزیں ہوں گی، دوسرا جرم یہ تھا کہ مسکینوں کو یہ کھانا نہیں کھلاتا تھا. ہمارے بزرگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تفصیلات آتی ہیں کہ مدینے کے آس پاس جو جھوپڑیاں تھیں ناداروں کی، غریبوں کی، کمزوروں کی، ہر جمعرات کو وہ اپنا کھانا لے کر وہاں پہنچ جاتے تھے اور ان کی جھوپڑیوں میں ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے اور اس طرح اپنے نفس کو مارتے تھے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے. ایک صحابی نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری ایک بچی ہے، بالکل اپاہج ہے، کمزور ہے، نادار ہے، بالکل اس کی زندگی کا نہ اسے فائدہ نہ ہمیں فائدہ، کیوں کھلائیں اسے، وقت ضائع کریں؟ تو آپ نے فرمایا، تجھے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ تجھے بھی اسی کے توفیل ملتی ہو، تجھے جو کچھ میسر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اسی کے توفیل میسر آ رہا ہو. کسی کو بے قیمت مت سمجھو، کس کو کس لیے اللہ نے پیدا کیا اللہ ہی جانتا ہے، وہی وہ جانتا ہے کہ کس کی آزمائش ہو رہی ہے، کیسے ہو رہی ہے. تو یہ مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا، سوسائٹی کے ناداروں، غریبوں، کمزوروں، اپاہجوں، مریضوں، بیماروں، ان کی دیکھ ریکھ، ان کے مسائل کا حل، یہ ہمارے اسلاف نے بھی کیا ہے اور ہمیں بھی کرنا چاہیے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعار یہ تھا کہ رات کو وہ نکل جاتے تھے، چکر لگاتے تھے مدینے کی گلیوں میں، وہ دیکھتے تھے کوئی کسی کو پریشان نہ ہو. چنانچہ ایک گھر میں گئے تو بچے کو رونے کی آواز آئی، بچے رونے لگے، رونے کی آواز سنی تو انہوں نے کان لگایا کہ کیا بات ہے، دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں. انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر گئے، دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے اور بچے رو رہے ہیں. پوچھا اس بڑھیا سے کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوکے ہیں کئی دن سے. تو کہا اللہ کی بندی، یہ چولہا جل رہا ہے اور پتیلی چڑی ہوئی ہے اور اس میں کچھ پکا رہا ہے، کھلا کیوں نہیں دیتی؟ تو بڑھیا نے کہا اس میں عمر کا سر پکڑا ہے. غصے میں تھی، اس میں کیا رکھا ہوا؟ تو میں نے کنکریاں ڈال کے، پانی ڈال کے اس کو بہلانے کے لیے لگا لیا. تو اس نے کہا، عمر نے کہا کہ تم نے حکومت کو اور وقت کے بیت المال کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ کہا خوب، حکومت عمر کی ہے، امیر المومنین وہ ہیں، اطلاع میں کروں گی. مسجد کا کوئی مصلی موجود نہ ہو تو یہ امام کی ذمہ داری ہے کہ معلوم کرے کہ وہ کہاں ہے، کیوں نہیں ہے. سوسائٹی کا کوئی ذمہ دار ہو تو وہ معلوم کریں اپنے ماتحتوں کے بارے میں کہ کون کہاں ہے، کس حال میں ہے، کس پریشانی میں ہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو بہنے لگے. وہ گئے بیت المال، گئے وہاں سے کچھ آٹا لیا، کچھ اور سامان لیا اور لے کر آئے. راستے میں ایک صحابی ملے، کہنے لگے امیر المومنین میں پہنچا دوں، کہاں پہنچانا ہے؟ کہا یہاں تو تم پہنچا دو گے لیکن وہاں میرا بوجھ تو میں اٹھاؤں گا. پہنچے اس گھر میں، اس گھر میں جب پہنچے تو کھانا اپنے ہاتھ سے پکایا. روایات میں آتا ہے کہ جب آپ پھونک رہے تھے تو داڑھی گھنی تھی، تو داڑھی سب کالی ہو گئی دھوئیں سے. پکایا، بڑھیا نے بہت کہا کہ تم تو بہت اچھے نوجوان ہو، تم جاؤ میں خود پکا لوں. کہا نہیں، جس طرح میں نے بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا اس طرح ہنستے ہوئے دیکھ کر رخصت ہوں گا. کھانا کھلایا ان کو. جب وہ رخصت ہونے لگے تو بڑی بی نے کہا کہ نوجوان تم اس لائق تھے کہ امیر المومنین بنائے جاتے، بے وقوفوں نے عمر کو بنا دیا. امیر المومنین بنائے کے لائق تو تم تھے. کہا ٹھیک ہے، تم وہاں آنا تو میں بھی ملوں گا وہاں امیر المومنین کے پاس، تم آ جانا. گئی، دیکھا کہ وہی بیٹھے ہوئے ہیں، زمین نکل گئی پیر تلے سے. وظیفہ مقرر کیا ان کا. ان کے واقعات اگر میں آپ کو سناؤں ان کی خلافت کے دوران کے، کس طرح غریبوں ناداروں کا خیال کیا ہے انہوں نے، اور کس طرح ایک ایک کو ان کا حق پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو یہ رات بیت جائے گی. اتنے واقعات ہیں تاریخ میں، ان کے بھی ہیں اور ابو بکر صدیق کے بھی ہیں. ایک بڑھیا تھی، کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا ان کا نہیں تھا. تو ایک دن حضرت عمر سوچنے لگے کہ خلافت تھی ان کی ابو بکر کی، کہ اس بڑھیا کا کی خدمت میں کروں اللہ خوش ہوگا. چنانچہ وہ گئے سحر کے وقت، تو دیکھا کہ اس کی بکری بھی دو چکا ہے، کوئی صفائی بھی گھر کی کر چکا ہے، چلا گیا. دوسرے دن اور پہلے پہنچے کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کون آتا ہے ان کی صفائی کرنے. ذرا اور پہلے پہنچے تو دیکھا کہ پہلے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود ہیں، صفائی کر رہے ہیں، دودھ دھو رہے ہیں. چپکے سے لوٹ آئے، کہنے لگے ہر بندے سے آگے بڑھ سکتا ہوں مگر ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ بہت عظیم انسان ہے. تو یہ فرد جرم قیامت کے دن لگے گی. دو فرد جرم ہوں گے، اللہ عظیم پر ایمان اور انسانوں کے، نادار انسانوں کمزور انسانوں کے ساتھ تمہارا سلوک کیا ہے، کیا سمجھتے ہوں. دیکھیے یہ جو کمزور انسان بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ایک کو دیا اور ایک کو نہیں دیا. کیا جس کو نہیں دیا اس کو خود نہیں دے سکتا تھا؟ کیا دشواری تھی اسے؟ کسی کو نادار غریب جو بنایا ہے تو کیا اسے خود نہیں، کمی تھی اس کے پاس دینے میں؟ کوئی نہیں بات تھی. آپ کی آزمائش کے لیے ہیں کہ آپ کچھ خیال کرتے ہیں اس کا کہ نہیں کرتے ہیں. اپنے لیے مانگے تو اس کے لیے بھی مانگے اللہ تعالیٰ سے. ایک دن ایک صحابی اپنے نوکر کو مار رہے تھے، اللہ کے رسول نے دیکھا. کیا عجیب بات کہی، اللہ کے رسول نے دیکھا جو بچہ چیخ رہا ہے نوجوان اور یہ مار رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا بندے جسے تو مار رہا ہے بے شک تیرے زیر قبضے میں ہے، بے بس ہے، لیکن تو اللہ کے قبضے میں اس سے بھی زیادہ بے بس ہے. فوراً چھوڑ دیا اس نے، آزاد کر دیا اس کو. سوچے تو صحیح آدمی کہ یہ کیا سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے کیا کہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم کیا رجحان رکھتے ہیں. اس لیے اگر کسی کو کچھ دیں تو اس پر احسان نہ جتائیں، کسی کے ساتھ سلوک کریں تو احسان نہ جتائیں. کہ اللہ نے اس لائق بنایا تو کر سکے سلوک، کسی کا کام کر دیں تو احسان نہ جتائیں. یہ میں نے تھوڑا سا وقت آپ پہ اس لیے لیا اس پر کہ ہماری سوسائٹی سے یہ بات تقریباً ختم ہو چکی ہے کہ ہم معلوم کریں کہ کون کمزور ہے، کس کی ضرورتیں کیا ہیں، کون پریشانی میں ہے، کون مریض ہے، کون کمزور ہے، کون غریب ہے، کس کی ضرورتیں کیسی پوری ہو رہی ہیں، کھلا کر خوش ہونا یہ بہت اونچی بات ہے. کھانا تو ہر ایک ہی کھا لیتا ہے. اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ آئے گا اللہ کے حضور، تو اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا، میرے بندے میں تیرے دروازے پر آیا تھا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. وہ کہے گا الہ العالمین، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو میں کیسے کھانا کھلاتا، کہا تجھے یاد نہیں میرا ایک کمزور بندہ تیرے دروازے پر آیا تھا، بھوکا تھا، تو نے ایسے ہی واپس کر دیا، اسے کھانا نہیں کھلایا، وہاں کھلایا ہوتا تو آج یہاں پاتا. ایسے ایک پیاسے کے بارے میں پوچھے گا، ایسے ایک ننگے کے بارے میں پوچھے گا، لباس نہیں پہنایا اس نے. تو اللہ تعالیٰ نے غریبوں کی ضرورتوں کو اپنی طرف منسوب کر کے کہا کہ میں بھوکا تھا، میں گیا تھا. اس غریب کی شکل میں اللہ کی رضا چاہنا چاہیے. فلیس لہ الیوم ہاہنا حمیم، تو اس شخص کے لیے یہاں پر کوئی دوست نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، کوئی حمایتی نہیں ہے. ولا طعام الا من غسلین، اور کھانا بھی اس کے لیے کچھ نہیں ہے سوا اس کے کہ اہل جہنم کی زخموں سے جو پیپ نکلے گی وہ اسے کھانے کو دی جائے گی. لا یاکلہ الا الخاطئون، جسے کوئی نہیں کھاتا سوائے خطا کاروں کے. اور یاد رکھیے کہ دنیا کی سرکشیاں، گناہ، خطائیں، یہ جو انسان کر رہا ہے، یہ مشق کر رہا ہے اس خون کے اور اس پیپ کے پینے کی، محسوس نہیں ہوتا، یہی وہ سزا مل رہی ہے، لیکن یہاں محسوس نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، مشق ہو رہی ہے اس کی. بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ہے، اس کی ٹانگ کاٹی گئی، آپریشن ہوا ٹانگ کا، لیکن بے ہوش کر دیا گیا، بے ہوشی کی وجہ سے اسے محسوس نہیں ہوا کہ ٹانگ کاٹ دی گئی. جب ہوش آتا ہے تب محسوس ہوتا ہے کہ ٹانگ کٹ گئی، لیکن ٹانگ تو پہلے ہی کٹ چکی تھی. یہی سب کچھ ہو رہا ہے، ہمیں محسوس نہیں ہے، آنکھ پہ پردہ ہے. جب یہ پردہ اٹھے گا، موت آئے گی، تب پتہ چلے گا کہ پیپ کھا کے آئے ہیں، مشق کی ہے ہم نے. لا یاکلہ الا الخاطئون، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فلا اقسم بما تبصرون، قرآن شریف میری، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری تنزیل ہے قرآن پاک، میں نے نازل کیا ہے، نہ محمد کی طرف منسوب کرو نہ جبریل کی طرف، میرا نازل کردہ ہے. یہاں ایک واقعہ لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے اور یہ سورت الحاق کا تلاوت فرما رہے تھے نماز میں. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نکلا تو اس ارادے سے تھا گھر سے کہ ایذا پہنچاؤں گا محمد کو، آج صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف پہنچاؤں گا. میں گیا تلاش کرتے کرتے تو مل گئے، خانہ کعبے میں کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، یہ سورت پڑھ رہے تھے الحاق کا تم الحاق کا. تو میں نے جو کلام سنا تو میرے دل پر اثر ہوا اس کا، تو میں نے کہا یہ تو بہت بڑا شاعر ہے، کلام کی ادبیت کو خوب جانتا ہے، کلام کی لطافتوں اور نزاکتوں کو جانتا ہے، ادب کا ماہر ہے، شاعر ہے. تو آپ نے یہ آیت پڑھی، وما ہو بقول شاعر قلیل ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے مگر تم لوگ ایمان نہیں لاتے ہو. تو میں نے کہا بھائی تو میرے دل میں ابھی آئی تھی بات کہ یہ شاعر ہے اور انہوں نے سمجھ لی، تو یہ یقیناً کوئی کاہن ہے، دلوں کی بات جان لیتے ہیں. تو آپ نے فوراً دوسری آیت پڑھی، ولا بقول کاہن، یہ کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، قلیل ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. تو میرے دل میں یہ آیت گہرائی تک اتر گئی، یہ حضرت عمر کا بیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پہلا اٹیک ہے ان پر ایمان کا، پہلا موقع ہے کہ جب وہ ایمان ان کے دلوں میں بیٹھا ہے. پھر ایک اور موقع تھا، اس وقت بیٹھا ان کے دل میں، اور پھر تیسری بار بہن کو جب زخمی کیا ہے انہوں نے اور بہن کا خون دیکھا، تو اس وقت پکار اٹھے کہ کلام اللہ ہی کا ہے، اور کہا بہن مجھے جلد سے جلد رسول اللہ کے رسول کے پاس پہنچا، وہ ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اس طرح قرآن کو سمجھنے اور آخرت کی خاطر زندہ رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک